السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحیح بخاری کتاب التہجد حدیث نمبر 1136. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. اللہم ارین الحق حقا ورزقنا اتباعہ وارین الباطل باطلا ورزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. حدیث نمبر 1136. ہم سے حفص بن عمر نے بیان کیا کہ ہم سے خالد بن عبداللہ نے اور ان سے حسین بن عبد الرحمن نے، ان سے ابو وائل نے اور ان سے حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو پہلے اپنا منہ مسواک سے خوب صاف کرتے. تو اس سے کیا پتا چلا کہ تہجد کے لیے رسول اکرم خاص مسواک کا اہتمام کرتے تھے، کیونکہ نیند کا خمار پوری طرح چلا جائے اور فریش طبیعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے. آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا کہ جب برش کر لیتے ہیں ہم تو نیند چلی جاتی ہے، نیند تھوڑا سا بھاگ جاتی ہے اور جاگنے کے لیے تھوڑا سا طبیعت میں ایک طاقت سی آ جاتی ہے. تو مسواک کرنے سے، یعنی مسواک کرنا مسنون ہے، اگر مسواک ہم کرتے ہیں تو اس سے فریش طبیعت ہوگی. تو چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طویل قیام کرتے تھے اس کے لیے ضروری تھا، اور اسی وجہ سے آپ نے ویسے بھی ہر وضو سے پہلے آپ نے کہا تھا کہ اگر مجھے اپنی امت پر شاک نہ ہوتا تو میں ہر نماز سے پہلے ان کو مسواک کرنے کا حکم دیتا. لیکن یہ مسنون ہے، اگر آپ کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، ثواب کا کام ہے، نہیں کرتے تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کی کیا کیفیت تھی اور رات کی نماز کیوں کر پڑھنی چاہیے؟ ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں شعیب نے زہری سے خبر دی، کہا کہ مجھے سالم بن عبداللہ نے خبر دی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بتاتے تھے، انہوں نے فرمایا کہ ایک شخص نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز کس طرح پڑھی جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو دو رکعت، اور جب طلوع فی صبح ہونے کا اندیشہ ہو تو ایک رکعت وتر پڑھ کر اپنی ساری نماز کو طاق بنا لے. یعنی اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم تہجد رات کے آخری حصے میں پڑھتے تھے، یعنی اور آپ اتنی لمبی تہجد پڑھتے تھے کہ ہو سکتا ہے اب فجر ہونے والی ہو، اسی لیے آپ آخر میں وتر پڑھ لیتے، یعنی اسے طاق کر لیتے اور پھر فجر کی اذان ہوتی، اس کے بعد دو سنت پڑھ کر آپ تھوڑی دیر داہنی کروٹ پر لیٹ جاتے تھے. تو اس سے معلوم ہوا کہ نفل نماز دو دو رکعت کر کے پڑھنا افضل ہے اور آخر میں ایک رکعت وتر پڑھی جائے گی اور اسے طاق کر لیا جائے گا. اسی بنا پر رات کی نماز کو، جس کا نام غیر رمضان میں تہجد اور رمضان میں تراویح، تراویح تو ویسے حدیث سے ثابت نہیں ہے لفظ، یہ تراویح کا لفظ بعد میں نکلا، حدیث سے قیام اللیل ہی ثابت ہے رمضان میں، تو 11 رکعت پڑھنا مسنون ہے، جس میں دو دو کر 8 رکعتیں ہوں گی اور وتر کی 3 ہوگی، تو دو پہلے پڑھی جائے گی اور پھر سلام پھیر کر 1 رکعت پڑھی جائے گی. اور اگر فجر قریب ہو تو پھر جس قدر بھی رکعتیں پڑھی جا چکی ہیں ان پر اکتفا کرتے ہوئے 1 رکعت وتر پڑھ لی جائے اور ان کو طاق بنا لیا جائے. اور اگلی حدیث میں بھی یہی بات بتائی گئی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز 13 ہوتی تھی، یعنی 13 رکعت آپ پڑھتے تھے، اور کبھی آپ سے 7, 9 اور 11 بھی ثابت ہے. اگلی جو حدیث آ رہی ہے جس میں مسروک بن اجدہ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا رات کی نماز کے بارے میں، تو انہوں نے بتایا کہ آپ 7, 9 اور 11 رکعتیں پڑھتے تھے، فجر کی سنت اس کے علاوہ ہوتی تھی. تو 11 بھی پڑھی جا سکتی ہے، 7 بھی پڑھی جا سکتی ہے، 9 بھی پڑھی جا سکتی ہے، جتنا آپ کو موقع ملے. آپ دیکھیں اصل یہ رات کی نماز نفل نماز ہے، آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے اور جتنا آپ کو موقع ملے اتنی آپ پڑھ لیتے ہیں تو کافی ہے. لیکن اگر آپ بالکل مسنون طریقے کو فالو کرنا چاہتے ہیں، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، تو آپ 13 پڑھیں، یعنی 8 رکعت پڑھیں دو دو کر کے اور پھر 3 وتر پڑھیں، جس میں 2 میں سلام پھیرنا افضل ہے اور پھر 1 رکعت پڑھنی ہے. آپ تینوں ایک ساتھ وتر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ان 3 رکعتوں میں جب وتر آپ ایک ساتھ پڑھیں گے ایک سلام کے، تو اس میں دوسری رکعت میں آپ تشہد کے لیے نہیں بیٹھیں گے بلکہ تیسری رکعت میں تشہد کے لیے بیٹھیں گے. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز رات اور سو جانا اور رات کی نماز میں سے جو منسوخ ہوا اس کا بیان. اللہ تعالی نے اس باب میں سورہ مزمل میں فرمایا، اے کپڑا لپیٹنے والے، رات کو نماز میں کھڑا ہو آدھی رات یا اس سے کچھ کم یا اس سے زیادہ، اور قرآن کو تدبیر کے ساتھ پڑھو، بے شک ہم انقریب آپ پر ایک بھاری بات ڈالیں گے، بے شک رات کا اٹھنا نفس کو کچل دیتا ہے اور بات کو درست کر دیتا ہے، بے شک آپ کے لیے دن میں بہت زیادہ مشغولیت ہے، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم رات کی اتنی عبادت کو نباہ نہ سکو گے تو تم کو معاف کر دیا، بس تم قرآن میں سے جتنا آسان ہو پڑھو، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ شاید تم لوگ میں وہ بھی ہوں جو بیمار ہوں اور دوسرے جو کہ زمین میں چلتے پھرتے ہوں اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرتے ہوں، اور دوسرے وہ جو قتال کرتے ہوں گے اللہ کی راہ میں، بس تم پڑھو اس میں سے جتنا آسان ہو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو، اور جو بھی تم کوئی بھلائی اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجو گے تو تم اس کو اللہ تعالیٰ کے یہاں بہترین اور بہت بڑے اجر کی صورت میں پاؤ گے۔ سورہ مزمل کی آیت ہیں، آیت نمبر 1 سے 7 اور آگے پھر اگلی آیت ہیں 20 نمبر کی آیت۔ عبداللہ بن عباس نے کہا کہ قرآن میں جو لفظ ناشیت اللیل ہے تو نشہ کے معنی حبشی زبان میں کھڑا ہوا اور وطأ کے معنی موافق ہونا ہے، یعنی رات کا قرآن کان آنکھ اور دل کو ملا کر پڑھا جاتا ہے، یعنی ہر چیز حاضر ہوتی ہے، یعنی ہم کنسنٹریشن کرتے ہیں نماز میں پوری طرح سے، دنیا کی کوئی فکریں اور جھمیلے نہیں ہوتے ہمیں۔ دن بھر میں کیا ہوتا ہے کہ کام کاج کی فکر ہوتی ہے، لیکن رات میں ہر چیز چونکہ سوئی ہوتی ہے تو انسان بہت زیادہ یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہوتا ہے۔ تو چونکہ رات میں ایک سکون ہوتا ہے، خاموشی ہوتی ہے، اور قرآن پڑھتے ہوئے اچھی طرح ہم کو سمجھ میں آتا ہے، اس میں دل بھی استعمال ہوتا ہے، زبان بھی استعمال ہوتی ہے، کان اور آنکھ سب متوجہ رہتے ہیں، ورنہ دن میں تو بہت ساری مصروفیات کی وجہ سے دھیان ادھر ادھر بٹا رہتا ہے، اس لیے رات کی نماز کا بہت زیادہ اجر ہے، لیکن وہ نفل نماز ہے۔ ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے محمد بن جعفر نے، ان سے حمید الطویل نے، اور انہوں نے انس رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہینے میں روزہ نہ رکھتے تو ایسا معلوم ہوتا کہ اب آپ اس مہینے میں روزہ ہی نہیں رکھیں گے، اور اگر کسی مہینے میں روزہ رکھنا شروع کرتے تو خیال ہوتا کہ آپ کا ایک دن بھی بغیر روزے کے نہیں رہ جائے گا، اور رات کو نماز تو ایسی پڑھتے تھے کہ تم جب چاہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھ لیتے اور جب چاہتے سوتا دیکھ لیتے۔ یعنی سبحان اللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معمول سے پتہ چلتا ہے کہ کبھی چھوڑا بھی آپ نے اور کبھی رکھا بھی، یعنی روزہ نفل آپ کبھی رکھتے بھی تھے اور کبھی چھوڑتے بھی تھے، اسی طرح سے رات کی نماز آپ پڑھتے بھی تھے اور سوتے بھی تھے۔ یعنی اس لیے انسان کو عبادات میں اعتدال کی بہت زیادہ ضرورت ہے، جیسے ہی انسان اعتدال سے ہٹتا ہے وہیں سے خرابی شروع ہوتی ہے۔ اور رہبانیت اگر آپ دیکھیں گے تو رہبانیت دراصل اسی کا نتیجہ ہے کہ جب انسان نے اعتدال سے ہٹ کر افراط و تفریط سے کام لیا تو کچھ لوگ یا تو بالکل دنیا دار بن گئے کہ بالکل مست سوئے پڑے رہتے ہیں، فجر بھی چلی جاتی ہے یا عصر کے وقت ہو گئے تو عصر بھی چلی جاتی ہے، تہجد کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور دوسری طرف کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو صرف عبادت کے لیے مخصوص کر لیا ہے، ان کو دنیا سے کوئی غرض نہیں۔ تو اب دیکھیں، دنیا سے کنارہ کش رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، دنیا میں رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا یہ بڑی بات ہے اصل میں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے دیکھا آپ کی زندگی کا جو حال تھا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح بھی کیے، اپنی دوستیاں بھی نبھائیں، نبوت کا کام آپ نے انجام دیا احسن طریقے سے، آپ صحابہ سے باتیں کرتے بھی بیٹھتے تھے، آپ آرام بھی فرماتے تھے اور عبادت کا بھی حق ادا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ یعنی بہت ہی بہترین معتدل لائف تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں معاملات، عبادات، ہر چیز ہمیں نظر آتی ہے الحمدللہ، اور ہر چیز میں اعتدال نظر آتا ہے۔ ان احادیث سے یہ بات پتہ چلتی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات سوتے بھی نہیں تھے اور ساری رات جاگتے بھی نہیں تھے، اور ایسا بھی نہیں کہ پوری مکمل پوری رات عبادت ہی کرتے رہیں، سوتے بھی اور عبادت بھی کرتے۔ جو آپ کو جس حال میں دیکھنا چاہتا آپ اس کو اس حال میں مل جاتے، نہیں کبھی سوتے ہوئے، کبھی نماز پڑھتے ہوئے۔ کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے کہ ساری رات جاگنا اور عبادت کرنا یا ہمیشہ روزہ رکھنا ضروری ہے، کیونکہ ہم تو رسول اکرم کے جیسے نہیں ہو سکتے، لہٰذا ہم کو زیادہ عبادت کرنے کی ضرورت ہے، لہٰذا کچھ لوگ ساری رات جاگنا چاہتے ہیں یا کچھ لوگ ہمیشہ ہی روزہ رکھنا چاہتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں، اگر آپ ہمیشہ ایسا کرتے رہیں گے تو پھر تو نفس کو عادت ہو جائے گی، تو پھر اس میں نفس کو توڑ کر یا نفس کی خواہشات کو چھوڑ کر عبادت کرنا، پھر تو اس میں کوئی لطف ہی نہیں رہے گا نا، یعنی کوئی چیز قربان کرنے کا وہ آپ کے اندر ایک مادہ ہی نہیں رہے گا۔ جیسے جو کام ہم روزانہ مسلسل کرتے چلے جاتے ہیں تو ایک روٹین ہو جاتے ہیں ہمارے لیے، آسانی ہو جاتی ہے ہمارے لیے۔ تو کبھی سوئیں کبھی جاگیں، تھوڑا سوئیں تھوڑا جاگیں، کبھی روزہ رکھیں کبھی نہ روزہ رکھیں، تو اس سے وہ جو ایک نفس کو دبانے کی ترغیب پیدا ہوتی ہے یا مادہ پیدا ہوتا ہے وہ مسلسل کرنے میں نہیں ہو سکتا، یعنی پھر کوئی تکلیف نہیں رہے گی عبادت کرنے میں. تو مشکل یہ ہے کہ رات کو سونے کی عادت بھی رہے، اسی طرح دن میں کھانے پینے کی، پھر نفس پر زور ڈال کر جب جی چاہے اس کی عادت توڑے، میٹھی نیند سے انسان منہ موڑے. جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا وہی افضل ہے، اس کے علاوہ ساری چیزیں وقتی ہو سکتی ہیں لیکن پائیدار نہیں ہو سکتی. تو سبحان اللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات تھی، اور بعض اوقات تو بیک وقت آپ کی 9 بیویاں بھی رہیں. آپ نے ان کا بھی حق ادا کیا، اپنے نفس کا بھی حق ادا کیا، اپنے رشتہ داروں کا بھی حق ادا کیا، اور عام مسلمانوں کا بھی حق ادا کیا، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے رہے. سبحان اللہ، کتنی معتدل اور کتنی بہترین لائف تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس لیے ہمارے لیے نمونہ ہے آپ کی زندگی میں. غاروں پہاڑوں میں جا کر عبادت کرنا اور سب سے کنارہ کش ہو جانا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اصل چیز ہے دنیا کے کاموں میں الجھ کر، دنیا کے کاموں کو نپٹا کر، تمام ذمہ داریوں اور حقوق کو ادا کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، یہ بڑی بات ہے. جب آدمی رات کو نماز نہ پڑھے تو شیطان کا گدی پر گرہ لگانا. ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا کہا کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی، انہیں ابو الزناد نے، انہیں عارض نے، اور انہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان آدمی کے سر کے پیچھے رات میں سوتے وقت 3 گرہیں لگا دیتا ہے، یعنی نوٹ باندھ دیتا ہے، اور ہر گرہ پر یہ افسوں پھونک دیتا ہے، سوجا ابھی رات بہت باقی ہے. پھر اگر کوئی بیدار ہو کر اللہ کی یاد کرنے لگا تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، یعنی اٹھنے کے بعد دعا پڑھنا. پھر جب وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے. پھر اگر نماز پڑھے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے. اس طرح صبح کے وقت آدمی چاقو چوبند خوش مزاج رہتا ہے، ورنہ سست اور بد باطن رہتا ہے، یعنی اس کی صبح ورنہ نحوست پر ہوتی ہے، خبیث نفس اور کسل مندی کے ساتھ ہوتی ہے اگر وہ جاگے نہ. تو بعض علماء کرام اس حدیث سے مراد فجر کی نماز لیتے ہیں، اور بعض اس سے تہجد کی نماز لیتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن جو بھی ہو، جو صبح کی نماز ہو، فرض تو فرض ہے، آپ کو ہر حال میں اٹھنا ہی ہے. اور تہجد اگر کوئی پڑھتا ہے تو وہ بہت اچھی بات ہے، اس کے لیے سب سے بیسٹ ہے. تو حدیث میں بھی، دوسری روایت سے بھی ہم کوئی بات پتہ چلتی ہے کہ شیطان گرہیں لگاتا ہے، اور یہ گرہیں ایک شیطانی دھاگے میں ہوتی ہے، یعنی واللہ اعلم اس کی کیا شکل ہوں گی. بس ہمیں یہ بات کا یقین رکھنا ہے کہ وہ گدی پر، یعنی ہمارے بیک سائیڈ میں، گردن پر گرہیں لگا دیتا ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ گرہیں لگانے سے مقصد یہ کہ شیطان جادوگر کی طرح اس پر اپنا کوئی اثر چھوڑ جاتا ہے، تاکہ وہ نماز سے غافل ہو جائے، یعنی وہ اس کو تھپک تھپک کر میٹھی نیند سلانے کی، یہ سو جانے کی تلقین کرتا ہے، جس سے بندے کو لگتا ہے کہ اچھا ابھی بہت ٹائم باقی ہے، تھوڑی دیر اور سو جائیں اور سو جائیں، اور فجر کی نماز کا وقت چلا جاتا ہے. اس سے کیا پتا چلا؟ کہ جو لوگ صبح اٹھ کر فرض یا تہجد نہیں پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر نہیں کرتے ہیں، تو ان کی دن بھر ساتھ میں شیطان کی وہ گرہیں لگی رہتی ہیں، اور ان کا پورا دن منحوسیت پر، یعنی خباثت نفس پر گزرتا ہے، اور کسل مندی کے ساتھ گزرتا ہے، لیزینس کے ساتھ. اس لیے صبح اٹھ کر دعا پڑھنا کتنا ضروری ہے. دیکھیں، اور تہجد کی جو دعائیں ہیں بہت ہی بہترین ہیں، چاہے وہ صبح اٹھنے کے اذکار ہو، صبح شام کے اذکار ہو، چاہے وہ تہجد کے اذکار ہو، بہت ہی بہترین دعائیں ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائی ہیں. ہمیں ضرور ان کا اہتمام کرنا چاہیے. ہم سے مومن بن ہشام نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے اسماعیل بن علیہ نے، اور کہا کہ ہم سے اوف عرابی نے، کہا کہ ہم سے ابو رجا نے، اور عثمرہ بن جندب نے بیان کیا. ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب بیان کرتے ہوئے فرمایا، جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا، وہ قرآن کا حافظ تھا مگر وہ قرآن سے غافل ہو گیا تھا، اور فرض نماز پڑھے بغیر سو جایا کرتا تھا. یہاں پر حافظ قرآن مطلب، یعنی وہ حافظ نہیں کہ جو جس نے قرآن کو حفظ کر لیا ہو، بلکہ یہاں حافظ قرآن سے مطلب قرآن کی حفاظت کرنے والا، یہ جو اس کے مطابق عمل نہیں کرتا تھا، اس کے احکام کو جانتا تھا لیکن عمل نہیں کرتا تھا. اور دیکھیں، قرآن حفظ کرنا، یعنی اس کو بائی ہارٹ یاد کرنا، وہ ایک الگ چیز ہے، اس کو بھی بہت اجر ہے. اور اگر کوئی جان بوجھ کر نہیں بھولتا ہے تو اس پر ایسی کوئی پکڑ نہیں ہوگی، اس کو کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ اس کو یاد رہے. کیونکہ ہمارے پر اس ڈر سے بہت سارے لوگ قرآن حفظ ہی نہیں کرواتے ہیں بچوں کو. تو ویسے بھی حافظ قرآن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ جو قرآن کی حفاظت کرے، مطلب اس کے حلال و حرام کو صحیح جانے، اس کی جو منع کردہ چیزیں اس سے رکا رہے، اور اس کے جو احکامات ہیں اس کو بجا لائے. وہ قرآن کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے۔ تو ایسا شخص جو نہ فجر پڑھے نہ عشاء پڑھے، یا قرآن پڑھتا تو تھا لیکن اس پر عمل نہیں کرتا تھا، تو اس کو جہنم میں سزا ملے گی۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ جو شخص سوتا رہے اور صبح کی نماز نہ پڑھے، معلوم ہوا کہ شیطان نے اس کے کانوں میں پیشاب کر دیا ہے۔ استغفر اللہ۔ ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ابو الاحوص سلام بن سلیم نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے منصور بن معتمر نے ابو وائل سے بیان کیا، اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا ذکر آیا کہ وہ صبح تک پڑا سوتا رہا اور فرض نماز کے لیے بھی نہیں اٹھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا۔ اللہ حول ولا قوۃ الا باللہ۔ آپ سوچے کتنا یہ جملہ سن کر کتنا اندر سے تکلیف ہو رہی ہے، کتنی زیادہ۔ کوئی پسند کرے گا اس بات کو؟ اور ظاہر سی بات ہے جب شیطان کچھ کھاتا پیتا ہے تو یہ سب بھی کرتا ہوگا، پیشاب وغیرہ جو بھی رفع حاجت ہے، یہ کوئی قیاس کے خلاف نہیں ہے۔ پھر ہے جو بھی ہو، بعض کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ شیطان اس کو اپنا محکوم بنا لیتا ہے، یعنی اس کے کان میں ایسی چیزیں وہ انڈیل دیتا ہے، یہ ڈال دیتا ہے کہ انسان پھر بیدار نہیں ہوتا اور دن بھر وہ کسل مندی کا شکار رہتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ اور واقعی میں آپ دیکھیں کہ ہمارے مسلمانوں کی اکثریت چار نمازوں کو فرض جانتی ہے، ہے نا؟ کیا حال ہے ہمارے یہاں پر، اکثریت کا کیا حال ہے؟ یعنی میں تو کہتی ہوں کہ یہ مبالغہ آرائی نہیں ہوگی اگر میں یہ کہوں کہ ہمارے یہاں کے 80% لوگ فجر نہیں پڑھتے ہیں، اونلی 20% پڑھتے ہوں گے۔ کیا یہ مبالغہ آرائی ہے؟ زیادہ تو نہیں میں نے بتا دیا آپ کو، جو کہا تھا نا کہ کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ تو ہمیں تو نیند زیادہ پیاری ہے اکثریت کا، بلکہ اب تو یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ اچھے خاصے نے جو لوگ دین کو فالو کرنے والے، دین کو جاننے والے ہیں، وہ بھی فجر مس کر دیتے ہیں یا مسجد نہیں جاتے ہیں، یا اپنے حساب سے جب اٹھتے ہیں اس وقت پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اگلی حدیث دیکھیں، آخر رات میں دعا اور نماز کا بیان، اور اللہ تعالیٰ سورہ زاریات میں فرماتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحارہم یستغفرون۔ رات میں وہ کم سوتے اور سحر کے وقت استغفار کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ہم سے عبداللہ بن مسلمہ قانبی نے بیان کیا، ان سے امام مالک نے، ان سے ابن شہاب نے، ان سے ابو سلمہ عبد الرحمن اور عبداللہ اغل نے، اور ان دونوں حضرات سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا رب بلند برکت والا ہر رات کو اس وقت آسمان دنیا پر آتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے۔ ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی سماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الآخر یقول من یدعونی فاستجیب له من یسألنی فأعطیہ من یستغفرنی فأغفر له۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت حدیث ہے۔ جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، وہ کہتا ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے کہ میں اسے دوں، کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کو بخش دوں۔ سبحان اللہ، کہ اصل میں یہ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا اور مزید قرب کا احساس دلانے کے لیے، کہ کس کا دل نہیں چاہے گا کہ اللہ تعالیٰ اتنے قریب ہے میرے، آسمان دنیا پر نزول فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور ہم بندوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کرنا چاہتا ہے، ہماری مغفرت کرنا چاہتا ہے، ہمیں عطا کرنا چاہتا ہے، تو کیوں نہ بندہ اٹھے گا؟ جس کو محبت ہوگی تو وہ تو ضرور اٹھے گا۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو آسمان دنیا پر نزول ہے، اس کو بہت سارے باطل فرقے نہیں مانتے۔ جو ہمارے ساتھ عقیدہ کر رہے ہوں گے ابھی وہ جانتے ہوں گے کہ باطل فرقے اس حدیث کو وجہ جواز بنا کر کچھ کا کچھ اس کی ایکسپلینیشن دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے آسمان دنیا پر نزول فرمائے۔ نعوذ باللہ، کچھ فرقے ایسے ہیں، باطل فرقے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بالکل ایک ایسا تصور کر لیا کہ وہ نہ ہل سکتا ہے نہ کچھ کر سکتا ہے۔ نہیں، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ تو کامل قدرت کا مالک ہے، وہ جو چاہے کرے، اور اس کا آسمان دنیا پر نازل ہونا اس کے شایان شان ہے، ہم اس کو اس کی کیفیت کو بیان نہیں کر سکتے۔ نعوذ باللہ ایسے نہیں ہوگا، کیونکہ کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، جن لوگوں نے اور زیادہ مزید کچھ غلط طریقے سے کام لیا، وہ کہتے کہ مطلب اللہ تعالیٰ کیسے نیچے نازل ہو سکتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ تو علو پر ہے، استوى على العرش ہے، تو پھر وہ آسمانی دنیا پر نازل ہوگا تو نازل بلا اس کا مطلب ہے کہ وہ نیچے آ جائے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے. ہمیں کیا کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے شائن شان وہ نزول فرماتا ہے، اس کی کیفیت ہم نہیں جانتے. اور آپ دیکھیں کہ بندہ کتنا بھی ایلیویٹ ہو جائے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر براق پر بیٹھ کر جبریل امین کے ساتھ آسمانوں پر گئے تھے، ہے نا، اور ہر آسمان پر گیا، پہلے آسمان پر، پھر دوسرے، تیسرے، اس طرح سے آپ وہاں تک پہنچے ابراہیم علیہ السلام سے ملنے کے بعد، جہاں پر سدرۃ المنتہا کے پاس آپ پہنچے. تو کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر گئے تو کیا نعوذ باللہ وہ بندے سے ہٹ کر کچھ اور ہو گئے؟ نہیں، نہیں نا، وہ بندے ہی رہے. چاہے بندہ آسمانوں پر ہی کیوں نہ چلا جائے، وہ بندہ ہی رہے گا. تو اس کے لیے عربی میں ایک جملہ بھی آتا ہے کہ ربو ربو ولو ینزل، عبدو عبدو ولو ترقا، کہ رب رب ہے چاہے وہ آسمانی دنیا پر نزول فرمائے، اس کی ذات کے لیے علو ہے، اور بندہ بندہ ہے چاہے وہ ترقی کر کے یہ چڑھ کر سیڑھیاں چڑھ کر کتنی بھی آسمانوں کی بلندی پر چڑھ جائے، وہ بندہ ہی رہے گا. تو یہاں پر ہم اللہ تعالیٰ کی بغیر کسی کیفیت کے یہ بات کرتے ہیں، یعنی کوئی کیفیت کو بیان کیے بغیر یہ بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا آسمان دنیا پر اترنا برحق ہے، جس طرح اس کا عرش عظیم پر مستوی ہونا برحق ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے کہ استوى على العرش، اللہ تعالیٰ آسمان پر مستوی ہے. تو ہم اس کی کیفیت نہیں بیان کر سکتے، وہ اس کے شایان شان ہیں. اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، جو آسمانوں پر چیزیں چڑھتی ہیں اور جو وہاں سے اترتی ہیں، سب سے واقف ہے وہ. تو قرآن میں تقریباً 7 آیتوں میں اللہ تعالیٰ کا عرش عظیم پر مستوی ہونا ثابت ہے، اور احادیث میں بھی یہ بات کا ہمیں ذکر ملتا ہے، یعنی عرش عظیم کا، جن سے اللہ تعالیٰ کے لیے جہت فوق ثابت ہے، یعنی اس کا اوپر ہونا. اور پھر اس کا عرش عظیم سے اس کے شائع نشان آسمان دنیا پر نزول فرمانا. تو نعوذ باللہ یہاں پر ہم کو کچھ اس کو غلط وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنی شائع نشان اترتا ہے، نزول فرماتا ہے آسمان دنیا پر، ہمارا یہی عقیدہ ہونا چاہیے. کیونکہ کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نہیں اترتا بلکہ اللہ کی رحمت اترتی ہے، یہ چیز بھی غلط ہو جائے گی. کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، فرشتہ اترتا ہے، تو یہ بھی غلط ہوگا. ہاں، بس اتنا یاد رکھیں کہ اس کا اترنا ہم انسانوں کے جیسا نہیں ہے، کیونکہ ہم مخلوق ہیں اور وہ خالق ہے، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. تو بغیر کسی تاویل کے، بغیر کسی کیفیت کے، اور بغیر کسی تشبیہ کے ہم اللہ تعالیٰ کے آسمانی دنیا پر نزول ہونے پر یقین رکھتے ہیں، بس وہ اس کے شائن شان ہیں. جو شخص رات کے شروع میں سو جائے اور آخر میں جاگے، سلمان فارسی نے ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ شروع رات میں سو جا اور آخر رات میں عبادت کر. رسول اکرم نے یہ سن کر فرمایا کہ سلمان نے بالکل سچ کہا. اور ہم سے ابو الولید نے بیان کیا کہا کہ ہم سے شعبہ نے، اور ایک اور سند کے ساتھ ابو اسحاق عمرو بن عبداللہ نے، ان سے اسود بن یزید نے، انہوں نے بتلایا کہ میں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نماز کیوں کر پڑھتے تھے؟ آپ نے بتلایا کہ شروع رات میں سو رہتے، آخر رات میں بیدار ہو کر تہجد کی نماز پڑھتے، اس کے بعد بستر پر آ جاتے، اور جب مؤذن اذان دیتا تو جلدی سے اٹھ بیٹھتے، اگر غسل کی ضرورت ہوتی تو غسل کرتے، ورنہ وضو کر کے باہر تشریف لے جاتے. اس کا مطلب کہ نہ ساری رات سوتے تھے اور نہ ہی ساری رات نماز پڑھتے تھے، بلکہ درمیانی راستہ آپ کو پسند تھا، اور یہی مسنون بھی ہے جسے ہم پہلے سے ذکر کرتے چلے آ رہے ہیں. ان تمام احادیث کا اور جو پیچھے حدیث گزری خاص طور سے، اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ ایکچولی ہمارے دل میں خواہش طلب پیدا ہوتی ہے کہ ہمارا رب آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں رات کے آخری حصے میں، تو کیوں نہ ہم اپنے رب سے مانگے، کیونکہ ہمارا رب خود ہم سے وعدہ فرما رہا ہے کہ تم مجھ سے مانگو تو میں تمہیں دوں گا، تم مجھ سے مغفرت طلب کرو تو میں تمہیں معاف فرما دوں گا. تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے ہمیں؟ ہم بھی تو مانگنا چاہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے. تو لہٰذا اس لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ تمہیں کچھ چاہیے اللہ تعالیٰ سے اور تم تہجد میں نہیں اٹھتے ہو، تو پھر اس کا مطلب تمہیں کچھ نہیں چاہیے. یعنی اگر تم کچھ مانگنا چاہتے ہو تو پھر تمہیں کب اٹھنا پڑے گا، کب دعا کرنی پڑے گی، کون سا وقت تمہارے لیے صحیح ہے؟ تہجد کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان اور رمضان کے علاوہ رات کو نماز پڑھنا، ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی، انہیں سعید بن ابو سعید مقبری نے، اور انہیں ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے، کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے ان سے انہوں نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں رات کو کتنی رکعتیں پڑھتے تھے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، خواہ رمضان کا مہینہ ہوتا یا کوئی اور۔ پہلے آپ 4 رکعت پڑھتے، ان کی خوبی اور لمبائی کا کیا پوچھنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت پڑھتے، ان کی خوبی اور لمبائی کا کیا پوچھنا۔ پھر 3 رکعتیں پڑھتے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ وتر پڑھنے سے پہلے ہی سو جاتے ہیں؟ اس پر آپ نے فرمایا کہ عائشہ، میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا۔ تو سبحان اللہ، یعنی عائشہ رضی اللہ عنہ گواہی دینی کہ ان کے طول و حسن کا کیا کہنا، یعنی اتنی خوبصورت، اتنی بہترین نماز ہوتی تھی آپ کی، لمبی، سکون والی، بہت زیادہ بہتر طریقے سے آپ اس میں قرآن پڑھتے تھے دیر تک۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ رمضان میں رسول اکرم نے اسی طرح سے 3-4 دن تراویح پڑھائی تھی، اور پھر صحابہ انتظار کرتے رہے تھے لیکن آپ نہیں آئے۔ تو آپ نے کیا بتایا تھا کہ میں جان بوجھ کر نہیں آیا، کیونکہ میں نے سوچا کہ کہیں تم پر یہ فرض نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی ویسے بھی کتنی فکر تھی۔ تو ان تمام احادیث سے کیا پتہ چلا کہ آپ نے رمضان میں بھی وہی 8 رکعت پڑھائی، اور غیر رمضان میں بھی آپ وہی 8 رکعت پڑھتے تھے، پھر 3 رکعت پڑھ کر اسے 11 کر لیتے تھے۔ اور بعض روایت میں جہاں 13 کا ذکر آیا، تو بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ وہ اصل میں فجر کی جو صبح کی 2 سنت تھی اس کو بھی کچھ لوگ ملا دیتے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10 رکعت پڑھتے تھے اور 3 رکعت وتر پڑھتے تھے۔ واللہ اعلم۔ دن اور رات میں باوضو رہنے کی فضیلت، اچھا اس کے اوپر کی حدیث بھی دیکھ لیجیے، حدیث نمبر 1148۔ آج یہ سوال آیا تھا اصل میں، تو اس سے یہ حدیث بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ہم سے محمد بن مسلح نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے یحیی بن سعید قطان نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے ہشام بن عروہ نے، اور ان کے والد سے انہوں نے سنا تھا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ نے بتلایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کی کسی نماز میں بیٹھ کر قرآن پڑھتے نہیں دیکھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھے ہو گئے تو بیٹھ کر قرآن پڑھتے تھے، لیکن جب 30-40 آیتیں رہ جاتی تو کھڑے ہو جاتے، پھر ان کو پڑھ کر رکوع کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب کھڑے رہنے میں تکلیف ہو جائے تو بیٹھ کر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخر عمر کا یہاں پر تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جب آپ کی ایج زیادہ ہو گئی اور اتنا لمبا کھڑا رہنا آپ کے لیے مشکل ہو گیا، تو آپ کیا کرتے کہ کچھ نماز کا حصہ بیٹھ کر پڑھ لیتے، پھر جب 30-40 آیتیں باقی رہ جاتی پڑھنے کے لیے، یعنی وہ ایک رکعت میں، تو آپ کھڑے ہو جاتے، یعنی پھر وہ 30-40 آیتیں پڑھ کر پھر آپ رکوع میں جاتے اور پھر سجدہ کرتے۔ تو اس سے کیا پتہ چلے کہ نماز میں آپ اس طرح سے کبھی تکلیف ہو تو آدھا حصہ آپ نے کھڑے رہ کر پڑھ لیا تو آدھا حصہ بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، یا پہلے بیٹھ گئے تو بعد میں کھڑے ہو سکتے ہیں۔ تکلیف کے وقت یہ دونوں چیزیں جائز اور درست ہے۔ دن اور رات میں باوضو رہنے کی فضیلت، اور وضو کے بعد رات اور دن میں نماز پڑھنے کی فضیلت کا بیان۔ ہم سے اسحاق بن نصر نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابو اسامہ حماد بن اسابہ نے، اور ان سے ابو حیان یحیی بن سعید نے، اور ان سے ابو زرعہ نے، کہ ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے فجر کے وقت پوچھا، اے بلال، مجھے اپنا سب سے زیادہ امید والا نیک کام بتاؤ جسے تم نے اسلام لانے کے بعد کیا ہے، کیونکہ میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے جوتوں کی چاپ سنی ہے۔ سبحان اللہ، کیا دل ہوا ہوگا ان کا اس وقت، امیجن کریے کہ رسول اکرم سے یہ بشارت وہ سن رہے ہیں، اور کتنی بڑی بشارت ہے۔ لیکن جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا باتیں ہیں، ہر مدعی کے واسطے دار و رسل نہیں ہوتا۔ کیا کیا تکالیف انہوں نے اٹھائی تھی بلال رضی اللہ عنہ، کوئی معمولی تکلیف تھی ان کی؟ اور ہر تکلیف پر کیا کہتے تھے آپ بتائیے، کوئی ان کو دکھ تھا، تکلیف تھی؟ انہوں نے کبھی شکایت تھی کہ کیا مجھے تو اتنا ریت پر گھسیٹا گیا، مجھے کوئی عہدہ دے دیجیے، مجھے کوئی مال دے دیجیے؟ کبھی کہا انہوں نے؟ کبھی مینشن کیا؟ کبھی نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پر رسول اللہ ان سے پوچھتے کہ بلال، اپنا کوئی نیک عمل بتاؤ، کیونکہ میں نے جنت میں تمہارے جوتوں کی چاپ سنی ہے۔ بلال رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں کہ میں نے تو اپنے نزدیک اس سے زیادہ امید کا کوئی کام نہیں کیا کہ جب میں نے رات یا دن میں کسی وقت بھی وضو کیا تو میں اس وضو سے نفل نماز پڑھتا رہتا جتنی میری تقدیر میں لکھی گئی تھی۔ سبحان اللہ، یعنی صرف وضو کرنے کے بعد جتنی ہو سکے نماز پڑھ لینا، یہ عمل ان کو جنت میں آگے لے گیا۔ کیسا ہمارا رب ہم پر مہربان ہے نا، کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمیں اتنا اجر دیا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے کاموں پر ہمیں اجر سے نوازا جاتا ہے، اتنا وہ رحمان و رحیم ہے، پھر بھی ہم اس کی رحمت کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، ہم جھکتے نہیں اس کے آگے، ہم اس کی مرضی کے کام نہیں کرتے۔ ہمارا رب تو اپنے خزانے ہم پر لٹانا چاہتا ہے، ہم کو عطا کرنا چاہتا ہے، ہم ہی تھوڑے دلے ہیں کہ ہم آگے بڑھ کر لینا ہی نہیں چاہتے۔ تو یہ تحت الوضو کی بات کی جا رہی ہے، یعنی یہاں پر ایکچولی بلال رضی اللہ عنہ کی فضیلت بتائی گئی، ورنہ ظاہر سی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا درجہ تو کسی کا ہو ہی نہیں سکتا، آپ تو خاتم النبیین ہیں، تمام انبیاء کے سردار بھی ہیں، اور آپ کو تمام رسولوں پر فضیلت بھی حاصل ہے الحمدللہ، کیونکہ آپ نے امامت کروائی تھی تمام رسولوں کے معراج کے موقع پر۔ تو ہم جانتے ہیں کہ رسول اکرم سے پہلے تو کوئی جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا، سب سے پہلے رسول اکرم ہی حساب کتاب کی بات کروائیں گے، آپ ہی سفارش کریں گے، آپ ہی جنت کا دروازہ کھولیں گے اور آپ ہی داخل ہوں گے پہلے۔ لیکن یہاں پر دراصل بلال رضی اللہ عنہ کے اس عمل کی فضیلت کے لیے یہ بات کی گئی ہے کہ آپ نے ان کے قدموں کی چاپ آپ سے آگے سنی۔ اور یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معجزہ بھی ہے جس میں رسول اللہ بہت ساری باتیں آخرت کی بتاتے تھے، یہ بات کی بتاتے تھے، یعنی آپ نے بعد میں جو ہونے والا ہے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ آپ جنت دیکھ رہے ہیں اور اس میں آگے آگے بلال کے قدموں کی چاپ ہے۔ تو رسول اکرم کے علاوہ کوئی اور ایسا نہیں کر سکتا تھا، یعنی کوئی اور اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں بھی جنت کی چیزیں دیکھ سکتا ہوں تو یہ بالکل غلط ہوگا۔ اور آپ نے ایکچولی اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا تھا معراج کے موقع پر جنت اور جہنم کو، اور آپ کو کئی دفعہ خواب میں بھی دکھلائی گئی اور آپ کو بیداری کی حالت میں بھی بتائی گئی یہ ساری چیزیں۔ تو یہاں سے بلال رضی اللہ عنہ کی فضیلت ثابت ہوئی اور ان کا جنتی ہونا ثابت ہوا، اور تحت الوضو کی اہمیت پتہ چلی کہ وضو کر کے جتنی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، ہمیں توفیق دے، ہمیں نماز پڑھ لینی چاہیے، لیکن منیمم دو ہے، آپ چاہیں تو دو دو کر کے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ نفل نماز پر کوئی لمٹ کوئی پابندی نہیں۔ اسی لیے جو لوگ تراویح کی 20 رکعت کہتے ہیں ہمارا ان سے بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، 20 کہتے ہیں تو 20 صحیح، کیونکہ نفل نماز آپ کتنی بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کی مرضی، آپ چاہیں تو دو دو رکعت کر کے 8 پڑھیں، چاہے تو 10 پڑھیں، چاہے تو 12، چاہے تو 16، چاہے تو 20 پڑھیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ جب بھی وضو کریں پہلے دو رکعت اس نیت سے ضرور پڑھ لیں، کیونکہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے تحت الوضو ادا کرنا، یعنی وضو کا تحفہ، تحیہ تحفے کو کہتے ہیں۔ عبادت میں بہت سختی اٹھانا مکروہ ہے، یعنی ناپسندیدہ ہے۔ ہم سے ابو معمر عبداللہ بن عمر نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عبدالوارث بن سعد نے، اور کہا کہ ہم سے عبدالعزیز بن صہیب نے، ان سے انس بن مالک نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے، آپ کی نظر ایک رسی پر پڑی، دو ستنوں کے درمیان تنی ہوئی تھی، دریافت فرمائی کہ یہ رسی کیسی ہے؟ لوگوں نے عرض کی کہ یہ زینب رضی اللہ عنہ نے باندھ رکھی ہے، جب وہ نماز میں کھڑی کھڑی تھک جاتی ہیں تو اسے لٹکی رہتی ہیں۔ رسول اکرم نے فرمایا کہ نہیں، یہ رسی نہیں چاہیے، اسے کھول ڈالو، تم میں سے ہر شخص کو چاہیے جب تک دل لگے نماز پڑھے، تھک جائے تو بیٹھ جائے۔ سبحان اللہ، کیا معتدل دین ہے ہمارا، کیسے انسان کی نفسیات کو، چاہے اس کی وہ فزیکل سچویشن ہو یا مینٹلی سچویشن ہو، ہر لحاظ سے الحمدللہ احکامات دیے گئے ہیں۔ اور یہی ہمارے دین کی خوبصورتی ہے کہ حالات کو دیکھ کر احکام بدل جاتے ہیں، یعنی جو ہمارا فقہ سبجیکٹ ہے دین اسلام کا، دی بیسٹ، سب سے خوبصورت، سب سے ویلیوبل سبجیکٹ ہے سمجھے فقہ، کہ حالات کا جائزہ لے کر احکام صادر کرنا۔ تو رسول اکرم نے عبادت میں سختی کو یا زبردستی اپنے آپ کو باندھے رکھنے کو ناپسند فرمایا ہے، جیسے کہ زینب رضی اللہ عنہ کیا کرتی تھی، کہا جاتا ہے بہت زیادہ عبادت میں مشغول رہتی تھی، تو جب وہ تھک جاتی تو رسی کو تھام لیتی تھی تاکہ گر پڑ نہ جائے اور مزید عبادت کر سکے۔ اور امام بخاری نے فرمایا کہ ہم سے عبداللہ بن مسلم قانوی نے بیان کیا، ان سے امام مالک نے، ان سے ہشام العروہ نے، اور ان سے ان کے والد نے، اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس بنو اسد کی ایک عورت بیٹھی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان کے متعلق پوچھا کہ یہ کون ہے، میں نے کہا کہ فلاں خاتون ہیں جو رات نہیں سوتی ہیں، رات بھر نہیں سوتی، یعنی رسول اکرم نے جب پوچھا اس خاتون کے بارے میں تو عائشہ صدیقہ نے بتایا کہ یہ فلاں فلاں خاتون ہیں اور رات بھر نہیں سوتی ہیں۔ اب دیکھیں رسول اکرم کا جواب سنیں، ان کی نماز کا جواب کے سامنے ذکر کیا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس تمہیں صرف اتنا ہی عمل کرنا چاہیے جتنی کی تم میں طاقت ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ثواب دینے سے تھکتا نہیں ہے، تم ہی عمل کرتے کرتے تھک جاؤ گے۔ سبحان اللہ، کتنا بہترین اصول ہمیں دیا جا رہا ہے، کتنا رہنما اصول ہمیں دیا جا رہا ہے، اور واقعی میں انسان کے بس کی بات ہی نہیں، انسان کے اندر اتنی طاقت، اتنا سٹیمنا ہی نہیں کہ وہ کوئی ایک کام مسلسل کرتا رہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت بنائی ہے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے ساتھ ویسے ہی رویہ رکھنا چاہیے یا ویسے ہی اس کو کام دینے چاہیے۔ ہم جب اوور برڈن ہو جاتے ہیں یا خود ساختہ عبادت کے طریقے ڈھونڈ لیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، وہیں سے بگاڑ شروع ہوتا ہے۔ تو رسول اکرم کا کہنے کا مقصد یہاں پر کیا تھا کہ اسے چاہیے کہ پہلے وہ سو جائے پھر نماز پڑھے تاکہ وہ سمجھ لے کہ کیا پڑھ رہا ہے، یعنی بعض اوقات پھر نیند کا اتنا غلبہ ہوتا ہے کہ سمجھ ہی میں نہیں آتا کہ ہماری دو رکعت ہوئی کہ تین رکعت ہوئی، ہم نے سورہ فاتحہ پڑھ لی تھی، اس کے بعد دوسرا سورہ پڑھا نہیں پڑھا، یہ ساری باتیں پھر بھول جاتی ہیں انسان کو۔ جو شخص رات کو عبادت کیا کرتا تھا وہ اگر اسے چھوڑ دے تو اس کی یہ عادت مکروہ ہے یعنی ناپسندیدہ ہے۔ ہم سے عباس بن حسین نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے مبشر بن اسماعیل حلبی نے اور اوزائی سے بیان کیا، اور ایک اور سند ہے یعنی اصل جو صحابی عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، کہا کہ رسول اکرم نے فرمایا اے عبداللہ فلاں کی طرح نہ ہو جانا، وہ رات میں عبادت کیا کرتا تھا پھر چھوڑ دی، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ تو رسول اکرم خاص طور سے منع کر رہے ہیں کہ فلاں کی طرح نہ ہو جانا، کہ پہلے تو وہ بہت زیادہ نماز میں یا کوئی بھی نیک کام میں بہت پیش پیش رہتا تھا لیکن بعد میں چھوڑ دیا۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ کوئی عبادت اپنے اوپر لازم کر لی جائے اور بعد میں اکتا کر اسے بالکل ہی چھوڑ دیا جائے یا کنارہ کش ہو جایا جائے، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے، کراہت والی بات ہے۔ اب یہاں پر اس باب کا نام نہیں دیا ہے امام بخاری نے، اگلا جو باب آ رہا ہے، لیکن ہم اس کی حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا، اور ان سے عمرو بن دینار نے، اور ان سے ابوالعباس صائب بن فروخ نے، کہ میں نے عبداللہ بن عمرو بن عاص سے سنا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا یہ خبر صحیح ہے کہ تم رات بھر عبادت کرتے ہو اور پھر دن میں روزے رکھتے ہو؟ میں نے کہا کہ ہاں میں ایسا ہی کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن اگر تم ایسا کرو گے تو تمہاری آنکھیں یعنی بیداری کی وجہ سے بیٹھ جائیں گی اور تیری جان ناتواں ہو جائے گی، یہ جان لو کہ تم پر تمہارے نفس کا بھی حق ہے اور بیوی بچوں کا بھی ہے، اس لیے کبھی روزہ بھی رکھو اور کبھی بلا روزے کے بھی رہو، عبادت بھی کرو اور سوو بھی۔ سبحان اللہ، آپ لوگ یہ واقعہ جانتے ہیں کہ جن لوگوں نے ہمارے ساتھ سیرت اٹینڈ کی ہوں گی، کہ جب عمر بن عاص نے اپنے بیٹے عبداللہ کی شادی کر دی اور وہ بالکل ینگ سے نوجوان، بہت ینگ تھے وہ بالکل، اور اپنے والد سے پہلے اسلام قبول کیا تھا انہوں نے، تو بہت اچھے اعلی خاندان سے انہوں نے اپنے اچھے خاندان کی لڑکی سے شادی کر دی۔ اب کچھ دن کے بعد انہوں نے اپنی بہو سے پوچھا کہ کیسے گزر رہی ہے عبداللہ کے ساتھ، یہ کیسے ہیں عبداللہ؟ تو کہا کہ ہاں بہت ہی اچھے ہیں عبداللہ، دن بھر روزے سے رہتے ہیں اور رات بھر نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں نماز میں۔ اب اس جواب سے آپ دیکھیں، عمرو بن عاص تو بہت ہی عقل مند تھے نا، آپ لوگ جانتے ہوں گے ان کو دیہات العرب کہا جاتا تھا، سنا ہے آپ لوگوں نے، لیکچر میں سنتے رہتے ہوں گے نا آپ لوگ، تو وہ سمجھ گئے اپنی بہو کی باتوں سے کہ اچھا بہو تھوڑا سا لگتا ہے کہ ناراض ہی ہے یا ان کے اس عمل سے جھنجھلائی ہوئی ہے۔ تو وہ گئے رسول اکرم کے پاس اور شکایت کی کہ یا رسول اللہ دیکھیے عبداللہ ایسا اور ایسا کرتا ہے، یعنی دن بھر روزے رکھتا ہے روزانہ اور رات بھر نماز پڑھتا ہے۔ اب دیکھیں، مجھے ہمیشہ اس بات پر یاد آتا ہے کہ ہم لوگ اپنے بچوں کی شکایت کرتے ہیں کہ باجی دیکھیے نا ذرا سمجھائیے ہمارے بچوں کو، بہت کھیلتے ہیں، دن بھر موبائل میں لگے رہتے ہیں، یہ گیمز کھیلتے ہیں یا فلا فلا اسپورٹس میں لگے رہتے ہیں، ہے نا، یہی شکایتیں ہم کرتے ہیں نا اپنے بچوں کی۔ کبھی ایسا ہوا کہ ایسی شکایت کی جائے کہ بچہ دن رات نماز میں لگا رہے اور دن رات روزے رکھتا رہے؟ تو یہاں پر عمرو بن عاص اپنے بیٹے کی شکایت کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ذرا عبداللہ کو سمجھائیے کہ دن رات نماز پڑھتے رہتا ہے اور دن رات روزے رکھتا رہتا ہے۔ تو پھر رسول اکرم نے ان کو بلایا اور پوچھا کہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ تم ایسا کرتے ہو؟ تو کہا کہ ہاں یا رسول اللہ یہ تو صحیح ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ رسول اکرم نے کہا کہ اچھا ایسا نہ کرو بلکہ تم مہینے میں ایک روزہ رکھو۔ تو کہا کہ یا رسول اللہ تو بہت کم ہے، میں اسے زیادہ رکھ سکتا ہوں۔ کہا کہ ٹھیک ہے پھر تین روزے رکھ لیا کرو ایام بیت کے۔ کہا کہ نہیں رسول اللہ بہت ہی کم ہے یہ تو۔ اور ایسا کرتے 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 کہاں تک آئے وہ؟ کہا کہ اچھا ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن روزہ نہ رکھو۔ تو اس پر وہ مانے۔ پھر اسی طرح سے رات میں قیام کے لیے جب ان سے کہا کہ اچھا رات میں پورا قیام نہ کیا کرو بلکہ تھوڑا سا پڑھ کر سو جایا کرو، تو کہا کہ نہیں یا رسول اللہ میں تو اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں قرآن پڑھنے کی رات میں۔ تو پھر تب رسول اکرم نے کہا کہ ٹھیک ہے، یعنی تین راتوں سے کم میں تم قرآن نہیں ختم کر سکتے۔ وہ ایک رات میں قرآن پورا کمپلیٹ کرتے تھے، تب رسول اکرم نے کہا کہ تین راتوں سے کم میں تم قرآن کمپلیٹ نہیں کر سکتے۔ تو سبحان اللہ، ایسے بھی صحابہ تھے۔ تو رسول اکرم نے لیکن ایسے سخت مجاہدے سے، نہیں ایسی عبادت سے منع کیا جس کی وجہ سے آپ اپنے نفس کا حق بھی نہیں ادا کر سکتے اور اپنے گھر والوں کا حق بھی نہیں ادا کر سکتے، کیونکہ اگر بہت جاگتے رہیں گے تو آنکھیں دب جائیں گی۔ دب جائیں گی اسے کہ ہمارے آپ نے دیکھو گے کہ آج کل جو ہم سب نے رات میں زیادہ جاگنا شروع کر دیا ہے اور موبائل کی وجہ سے آنکھوں کا کیا حال ہو رہا ہے، آنکھیں چھوٹی ہو جاتی ہیں نا تھوڑی سی اور بلیک سی ہو جاتی ہیں۔ خیر کچھ لوگوں کو تھائرائڈ کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، وہ ہر ایک کا وہ معاملہ نہیں ہے، لیکن زیادہ جاگنے سے تو یہی ہوتا ہے نا کہ آنکھوں پر اثر پڑتا ہے۔ تو رسول اکرم نے اس سے پھر منع کیا۔ جس شخص کی رات کو آنکھ کھلے پھر وہ نماز پڑھے، اس کی فضیلت۔ ہم سے صدقہ بن فضل نے بیان کیا، کہا کہ ہم کو ولید بن مسلم نے خبر دی، اس نے کہا کہ ہمیں اوزائی نے بیان کیا، کہا کہ مجھ کو عمیر بن ہانی نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے جنادہ بن ابی امیہ نے، اور کہا کہ مجھ سے عبادہ بن ثابت نے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو بیدار ہو کر یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمدللہ سبحان اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، اور اس کے بعد کہے اللہم اغفر لی، اور پھر وضو کر کے نماز پڑھے، تو اس کی دعا بھی قبول ہوگی اور نماز بھی قبول ہوگی. ایک بار پھر حدیث اردو والی دیکھ لیجئے، جو شخص رات کو بیدار ہو کر یہ دعا پڑھے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ملک اسی کے لیے ہے اور تمام تعریفیں بھی اسی کے لیے ہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ کی ذات پاک ہے اور اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کی مدد کے بغیر نہ کسی کو گناہوں سے بچنے کی طاقت ہے نہ نیکی کرنے کی ہمت، پھر یہ پڑھے کہ اے اللہ میری مغفرت فرما، یا یہ کہا کہ کوئی دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے، پھر اگر اس نے وضو کیا اور نماز پڑھی تو نماز بھی مقبول ہوتی ہے. سبحان اللہ. تو اس حدیث سے کیا پتہ چلا؟ ویسے بھی جو تہجد کی جو دعائیں ہیں اور جو رسول اکرم نے فرمایا کہ جو شخص بھی اٹھ کر یہ سب پڑھتا ہے تو اس کی دعا اور نماز دونوں قبول ہوتی ہے. سبحان اللہ، آپ دیکھیں کتنی بڑی خوشخبری ہے ہمارے لیے کہ اگر ہم تہجد کے وقت اٹھتے ہیں اور یہ دعائیں پڑھتے ہیں اور پھر تہجد پڑھتے ہیں تو دعا بھی قبول ہوگی اور نماز بھی قبول ہوگی. تو جو مسلمان بھی رات میں اٹھ کر اس طرح سے بیدار ہو اور اس کی زبان پر اللہ کا ذکر جاری اور ساری ہو اور وہ اللہ تعالی کی بڑائی بیان کرے، اس کی تعریف کرے، تقدیس بیان کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا بھی قبول فرماتا ہے اور اس کی نماز بھی اللہ تعالیٰ کے پاس قبول ہوتی ہے. بہت ہی بہترین یہ حدیث ہے. بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو خلوص عطا کرے اور خالص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا بنائے. آمین. اور ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے یونس نے، ان سے ابن شہاب نے، انہوں نے کہا کہ مجھ کو ہشام بن ابی سنان نے خبر دی کہ انہوں نے ابو ہریرہ سے سنا آپ اپنے وعظ میں رسول اکرم کا ذکر کر رہے تھے، پھر آپ نے فرمایا تمہارے بھائی نے اپنے نعتیہ اشعار میں کوئی غلط بات نہیں کہی. آپ کی مراد عبداللہ بن رواحہ اور ان کے اشعار سے تھی، جس کا ترجمہ ہے ہم میں اللہ کے رسول موجود ہیں تو اس کی کتاب اس وقت ہمیں سناتے ہیں جب فجر طلوع ہوتی ہے، ہم تو اندھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گمراہی سے نکال کر صحیح راستہ دکھایا، ان کی باتیں اسی قدر یقینی ہیں جو ہمارے دلوں کے اندر جا کر بیٹھ جاتی ہیں، اور جو کچھ آپ نے فرمایا وہ ضرور واقع ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات بستر سے اپنے کو الگ کر کے گزارتے ہیں جبکہ مشرکوں سے ان کے بستر بوجھل ہو رہے ہوتے ہیں. یعنی عبداللہ بن رواحہ نے اپنے اشعار کی صورت میں تہجد کا ذکر کیا تھا یہاں پر، اور وہ اشعاریہ تھے، جس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے کیا گیا. تو امام بخاری یہاں پر اس بات کو اس لیے لائے ہیں کہ وہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایون رسول اکرم کی رات کو جاگنے کا ذکر صحابہ نے اپنے اشعار میں بھی کیا ہے. یعنی رسول اکرم کی جو مجالس ہوا کرتی تھی، صحابہ کی جو مجلسیں ہوا کرتی تھی، اس میں بھی رسول اکرم کی سیرت سب جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جاگ کر نماز پڑھتے ہیں. تو اس طرح سے یعنی سیرت کا، یا کسی کی سیرت کا اپنی نظم میں یا اشعار میں ذکر کرنا جائز اور درست ہے، لیکن شعر و شاعری میں مبالغہ آرائی نہ ہو، اور نعوذ باللہ اللہ کے رسول کے تعلق سے اللہ کے رسول کو اللہ کے برابر درجہ نہ دے دیا گیا ہو. ہم سے ابو نعمان نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا، ہم سے ایوب سختیانی نے، ان سے نافع نے، ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواب دیکھا کہ گویا ایک گاڑھے ریشمی کپڑے کا ایک ٹکڑا میرے ہاتھ ہے، جس سے میں جنت میں جس جگہ کا بھی ارادہ کرتا ہوں تو یہ ادھر اڑا کر مجھ کو لے جاتا ہے. میں نے دیکھا کہ جسے دو فرشتے میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے دوزخ کی طرف لے جانے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ ایک فرشتہ ان سے آ کر ملا اور مجھ سے کہا کہ ڈرو نہیں، اور ان سے کہا کہ اسے چھوڑ دو. یہ حدیث ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں تہجد کی اہمیت کے باب میں، اور یہاں پر دوبارہ لانے کا مقصد یہی ہے کہ رات کی نماز انسان کو جہنم سے بچاتی ہے اور اس کے درجات بلند کرتی ہے. جیسے کہ ہم قرآن میں بھی پڑھتے ہیں کہ والذین یبیتون علی ربہم سجدا و قیاما، سورہ فرقان میں، کہ یہ لوگ کون ہیں جو راتوں کو جاگتے ہیں سجدے اور قیام کرتے ہوئے. سبحان اللہ. اور آپ نے بھی یہی فرماتے ہیں کہ عبداللہ کتنا ہی اچھا لڑکا ہے، کاش رات میں نماز بھی پڑھتا ہوتا. تو اس سے معلوم ہوا کہ رات کی نماز انسان کو بہت سارے فائدے اور بھلائیاں عطا کرتی ہے، لہٰذا ہمیں اس کی عادت ڈالنی چاہیے. شروعات آپ دو رکعت سے کریے اگر آپ سے زیادہ جاگنا نہیں ہوتا ہے، پھر دو دو کر کے اس کو آٹھ تک لائیے، اور پھر شروع میں جب آپ کو کنفرم نہ ہو کہ اٹھ سکیں گے نہیں اٹھ سکیں گے تو لہٰذا وتر پڑھ کے سو جائیے، لیکن جب آپ کو بعد میں پھر عادت پڑ جائے الحمدللہ تو کوشش کریے کہ عشاء کے ساتھ وتر نہ پڑھیے بلکہ تہجد کے ساتھ وتر پڑھیے، کیونکہ تہجد کے ساتھ ہی وتر پڑھنا رسول اکرم سے ثابت ہے۔ ہم سے عبداللہ بن یزید نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے سعید بن ابی ایوب نے، اور کہا کہ مجھ سے جعفر بن ربیعہ نے بیان کیا، ان سے عراق بن مالک نے، اور ان سے ابو سلمہ نے، ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اکرم نے عشاء کی نماز پڑھی، پھر رات کو اٹھ کر آپ نے تہجد کی 8 رکعتیں پڑھی اور 2 رکعتیں صبح کی اذان و اقامت کے درمیان پڑھی، جن کو آپ کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ یعنی فجر کی سنتوں بارے میں کہا گیا کہ اس پر مداومت ہونی چاہیے، فجر کی سنتیں ہر حال میں پڑھنی چاہیے، یعنی ایون آپ سفر میں ہوں یا حضر میں ہوں، نماز چھوٹ گئی ہو، قضا ہو گئی ہو، تب بھی آپ فجر کی 2 سنتیں پڑھیں گے۔ فجر کی سنتیں پڑھ کر داہنی کروٹ پر لیٹ جانا، یہ حدیث بھی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ رسول اکرم فجر کی 2 سنتیں پڑھ کر داہنی کروٹ پر لیٹ جاتے تھے، کیونکہ آپ اتنی دیر سے تہجد کے لیے جاگے ہوتے تھے، تو تھوڑا سا اپنے آپ کو انرجی اندر لانے کے لیے، تو یہ مسنون ہے اصل میں۔ اچھا، یہ جو فجر کی سنتوں کے بعد لیٹنے کی بات ہے، ہم نے حدیث کی اہمیت اور ضرورت میں یہ پڑھا تھا، اس بارے میں کوئی حدیث اور آپ کو وہ ٹرم یاد ہو کون بتائے گا؟ جو شاذ روایت ہم نے پڑھی تھی، کہ شاذ کس کو کہتے ہیں، کہ حالانکہ وہ ثقہ راوی ہیں اور ان کے اوپر کوئی جھوٹ کا الزام بھی نہیں ہے، ان کی حدیث بھی لی جاتی ہے، لیکن ان کی حدیث کیوں شاذ ہو گئی حالانکہ ہے تو وہ ثقہ راوی؟ تو باقی سارے محدثین ایک الگ بات کر رہے ہوں، سارے محدثین حدیث بیان کر رہے ہوں کہ رسول اکرم کا عمل تھا کہ آپ فجر کی 2 سنتوں کے بعد لیٹ جاتے تھے تھوڑی دیر دائیں کروٹ پر، لیکن ایک راوی کہتا ہے، ایک محدث یہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی سنت پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر دائیں کروٹ پر لیٹ جاؤ، تو باقی سارے راوی کہہ رہے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹتے تھے، اور ایک راوی یہ حدیث کہہ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس لیے وہ حدیث جو ہے حالانکہ اس کی اوتھینٹیسٹی ثابت ہے کہ وہ حدیث کی چین پوری صحیح ہے، لیکن اس کو شاذ کیوں کہا گیا؟ شذوذ کیا ہے اس میں؟ اس میں شذوذ یہ ہے کہ سب کہہ رہے ہیں رسول اکرم لیٹتے تھے، اور وہ ایک راوی کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ لیٹو لیٹو، ٹھیک ہے؟ حدیث کا جو درجہ آ رہا ہے وہ درجہ آ رہا ہے، یہی والی وہ حدیث ہے جس میں، یعنی آپ دیکھیں کہ صحیح بخاری میں بھی حدیث کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتیں پڑھنے کے بعد لیٹ جاتے تھے، ٹھیک ہے؟ اور وہ ایک محدث کیا لا رہے ہیں کہ آپ نے فرمایا لیٹ جاؤ، تو اس لیے وہ حدیث کیا ہو گئی پھر؟ شاذ حدیث ہو گئی، وہ اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا، حالانکہ وہ اوتھینٹک حدیث کہلائے گی لیکن اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا، کیونکہ حدیث ریجیکٹ کرنے کے جو اسباب ہیں وہ کیا ہیں؟ یا حدیث کو جب ہم ایکسپٹ کرتے ہیں تو شذوذ سے پاک ہو، ہے نا؟ ایک ٹرم یہ بھی ہے نا، اس میں ایک اصول یہ بھی ہے نا کہ راوی ضابط ہوں، عادل ہوں، اتصال سند ہو، ہے نا، یعنی متصل ہو حدیث، اور حدیث شذوذ سے پاک ہو۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو راویوں کے بیان کرنے میں عمل اور قول کا فرق ہے، باقی سارے راوی کہہ رہے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹتے تھے، آپ کا عمل تھا، اور وہ ایک راوی حدیث کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیٹ جاؤ، تو اس لیے وہ حدیث شاذ ہو گئی۔ جی، فجر کی سنتیں پڑھ کر باتیں کرنا اور نہ لیٹنا، تو یہاں پر عائشہ رضی اللہ عنہ بتاتی ہیں کہ جب فجر کی سنتیں رسول اکرم پڑھ چکتے تو اگر میں جاگتی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے باتیں کرتے ورنہ لیٹ جاتے جب تک نماز کی اذان ہوتی، تو معلوم ہو کہ اگر لیٹنے کا موقع نہ ملے بھی تو کوئی حرج نہیں ہے، مگر لیٹ جاتے ہیں تو یہ سنت ہے، اور اگر آپ کو نیند لگ جانے کا خطرہ تو بہتر ہے کہ نہ لیٹیں بلکہ نماز پڑھ لیں ڈائریکٹ، سنت کے بعد فرض پڑھ لیں۔ پھر نفل نماز 2-2 رکعت کر کے پڑھنا یہ افضل ہے، اور پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں اور یہاں پر بھی صحابہ سے بھی ثابت ہے کہ مدینہ کے جتنے عالموں کو انہوں نے دیکھا تو وہ نفل نماز 2-2 رکعت کر کے سلام پھیر دیتے تھے پڑھ کر۔ ہم سے قطعیبہ نے بیان کیا کہ ہم سے عبد الرحمن بن ابی الموالی نے، اور ان سے محمد بن منقدر نے، اور ان سے جابر بن عبداللہ نے بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے تمام معاملات میں استخارہ کرنے کی اسی طرح تعلیم دیتے جس طرح قرآن کی کوئی صورت سکھلاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی اہم معاملہ تمہارے سامنے ہو تو فرض کے علاوہ 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھے، جیسے کہ استخارہ کی جو دعا ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسالک من فضلک العظیم فانک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري او قال عاجل امري واجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في آجل أمري وآجله، فأسرف أني واسرفني أنه، وقدر لي الخير حيث كان ثم أردني بي. کہ اے اللہ، اے میرے اللہ، میں تجھ سے تیرے علم کی بدولت خیر طلب کرتا ہوں، اور تیری قدرت کی بدولت تجھ سے طاقت مانگتا ہوں، اور تیرے فضل عظیم کا طلبگار ہوں کہ قدرت تو ہی رکھتا ہے اور مجھے کوئی قدرت نہیں. علم تجھ ہی کو ہے اور میں کچھ نہیں جانتا، اور تو تمام پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے. اے میرے اللہ، اگر تو جانتے کہ کام میرے دین، دنیا اور میرے کام کے انجام کے اعتبار سے میرے لیے بہتر ہے، تو اسے میرے لیے نصیب کر اور اس کا حصول میرے لیے آسان کر دے، اور پھر اس میں مجھے برکت عطا کر. اور اگر تو جانتے کہ کام میرے دین، دنیا اور میرے کام کے انجام کے اعتبار سے برا ہے، تو اسے مجھ سے ہٹا دے اور مجھے اس سے ہٹا دے، پھر میرے لیے خیر مقدر فرما دے. جہاں بھی ہو وہ اس سے میرے دل کو مطمئن بھی کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہیں جو امر جہاں آیا ہے تو وہاں پر آپ اپنے کام کا نام بھی لے سکتے ہیں. استخارہ، یہ ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، استخارہ مطلب ہے کہ خیر طلب کرنا. تو یہ آپ دو رکعت نفل نماز پڑھ کر یہ دعا کر سکتے ہیں، چاہے تو بغیر نماز پڑھے بھی آپ یہ دعا ڈائریکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ ہاں، فرائض اور عقائد میں استخارہ نہیں کیا جائے گا، جو کام فرض ہیں وہ تو ہر حال میں کرنے ہی ہیں. ہاں، جو آپ کے سامنے کوئی ایسے مباح کام دو سامنے آ رہے ہوں اور دونوں میں آپ کو کنفیوژن ہو کہ کیا کریں کیا نہ کریں، تو اس صورت میں آپ استخارہ کر سکتے ہیں. استخارہ خود ہی کرنا ہوگا، دوسروں سے نہیں کروا سکتے. ٹھیک ہے؟ پھر استخارہ میں کبھی ایسا نہیں ہوتا، رسول اکرم نے کبھی نہیں فرمایا کہ تمہیں خواب میں ہرا ہرا دکھائی دے گا یا خواب میں تمہیں الہام ہوگا کہ تم یہ کام کرو یہ نہ کرو، بالکل بھی نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا. آپ نے استخارہ کر لیا، اب اس کے بعد جو کام ہونا ہے وہی آپ کے مقدر میں لکھا تھا اور وہی ہوگا. بس آپ نے خیر طلب کر لی تو اس میں ضرور آپ کے لیے خیر ہوگی، چاہے وہ کام کرنے کے بعد آپ کو نقصان ہی کیوں نہ ہو جائے. کیونکہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے کہ ہاں استخارہ کیا تھا پھر بھی نقصان ہو گیا، ہاں استخارہ کیا تھا پھر بھی ایسا ہو گیا. تو استخارہ کرنے کے بعد اگر ایون غلط بھی ہو جاتا ہے آپ کے ساتھ، تو یقیناً اس کے اندر کچھ خیر ضرور ہوگی. ٹھیک ہے؟ تو کوئی خواب نہیں دکھائی دے گا آپ کو، کوئی گرینری نہیں دکھائی دے گی آپ کو خواب میں، بس جو کام ہوگا وہی ہونا صحیح تھا آپ کے لیے. ٹھیک ہے؟ اور نیچے والی حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی تم میں سے مسجد میں آئے تو نہ بیٹھے جب تک کہ دو رکعت تحت المسجد نہ پڑھ لے. حدیث نمبر 1163. اور کسی صحابی کے گھر میں رسول اکرم آئے تھے اور ان کو دو رکعت نفل نماز پڑھائی، تو یہ بھی ثابت ہے کہ اگر آپ کسی کو پڑھانے کے لیے، کچھ بتانے کے لیے، سکھانے کے لیے نماز پڑھا سکتے ہیں اس طرح سے نفل نماز. اور حدیث نمبر 1167 میں یہ بتایا گیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ میں جب اندر داخل ہوئے تھے تو کہاں نماز پڑھی تھی. عبداللہ بن عمر نے بلال سے پوچھا تھا، کیونکہ بلال کو آپ ساتھ لے کر گئے تھے، تو انہوں نے بتایا کہ ان دو ستونوں کے درمیان انہوں نے نماز پڑھی تھی، جو کعبہ کے اندر جو دو ستون ہے اس کے بیچ میں نماز پڑھی تھی. تو دو رکعت نماز پڑھنا یا نفل نماز پڑھنا یہ بھی ثابت ہے، کبھی کبھار ویسے ہی بغیر کسی ریزن کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اور باقی جو ساری احادیث سب ریپیٹیڈ ہیں اصل میں. فرضوں کے بعد سنت کا بیان، حدیث نمبر 1172. ہم سے مسدد بن مسرح نے بیان کرنے کہا کہ ہم سے یحیی بن سعید قطان نے، ہم سے عبیداللہ عمری نے، اور انہوں نے کہا کہ مجھے نافع نے عبداللہ بن عمر سے خبر دی، انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر سے پہلے دو رکعت سنت، اور ظہر کے بعد دو رکعت سنت، اور مغرب کے بعد دو رکعت سنت، اور عشاء کے بعد دو رکعت سنت، اور جمعہ کے بعد دو رکعت سنت پڑھی ہیں، اور مغرب اور عشاء کی سنتیں آپ گھر میں پڑھتے تھے. اس سے کیا پتا چلا کہ آپ نے یہ سنتیں بھی کبھی نہیں چھوڑی، اور زیادہ تر آپ یہ سنتیں گھر پر پڑھتے تھے جا کر. چاشت کی نماز جو فتح مکہ کے دن آپ نے پڑھی تھی، تو بعض لوگ اس کو کہتے کہ شکرانے کی نماز، صرف بعض کہتے کہ وہ چاشت کی نماز تھی. اور ابو ہریرہ کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 1178، کہ ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کرنے کہا کہ ہمیں شعبہ نے خبر دینے کہا کہ ہم سے عباس جریری نے، جو فروخ کے بیٹے تھے، بیان کرنے سے ابو عثمان نہادی نے، اور اسے ابو ہریرہ نے کہ میرے دوست رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تین چیزوں کی وصیت کی ہے کہ موت سے پہلے ان کو نہ چھوڑوں، ہر مہینے میں تین دن روزے، چاشت کی نماز اور وتر پڑھ کر سونا. تو چاشت کو صلاۃ الدہا کہتے ہیں. چاشت اصل میں فارسی زبان کا لفظ ہے، صلاۃ الدہا عربی زبان کا لفظ ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ سفر میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں سفر میں سنت بھی نہیں پڑھتے تو نفل کیسے پڑھیں گے، واللہ عالم. بہرحال اگر جس کو پڑھنا ہے وہ پڑھ سکتا ہے، جیسے کہ فتح مکہ کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی. تو یہ تھی آپ کی آج کی احادیث. باقی کا حصہ ٹائم چونکہ زیادہ ہو گیا ہے، میں چاہ رہی تھی کہ کمپلیٹ کر دوں اس کو، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کمپلیٹ ہو سکے گا. ٹھیک ہے، یہیں تک ہم کرتے ہیں، باقی کا حصہ اگلی دفعہ دیکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.